أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد ہم آثار شہید مرتضیٰ مطہری کا یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں تو اس کے لیے ایک بنیادی سوال ذہن میں آتا ہے کہ آثار شہید مرتضیٰ مطہری ہی کو کیوں منتخب کیا گیا ہے اس کی کوئی خاص وجہ ہے کیا اس کی علت ہے تو ہم عرض کریں گے کہ جس طرح سے آپ سب جانتے ہیں انشاءاللہ کہ شہید مرتضیٰ مطہری عالم اسلام کی ایک بہت بڑی شخصیت ہیں شہید نے اپنی فکر کے ذریعے سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں تک اسلام کا حقیقی پیغام پہنچایا ہے اسلام ناب محمدی اور خالص محمدی حقیقی اسلام کو جس طرح سے شہید نے سمجھا ہے اور پھر اپنی خاص زبان سے خاص انداز سے اس کو پیش کیا ہے یہ بے نظیر ہے بے مثال ہے ہم اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے کہ شہید ہی کے آثار کو ہم نے کیوں انتخاب کیا اور کیا وجہ تھی کہ ہم نے اس پر اتنا فوکس کیا کہ شہید کے آثار کو اتنی اہمیت دی جائے دیگر بزرگان بھی موجود ہیں دیگر آثار بھی موجود ہیں اسلام کو پہچاننے کے لیے تو اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں کچھ مقدماتی گفتگو کرنا ہوگی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ انسان جب اس دنیا میں آیا ہے خداوند متعال نے انسان کو خلق کیا ہے تو اس سے کچھ تقاضے بھی کیے ہیں انسان کے سے جو تقاضے ہیں ان میں سے بعنوان مثال کچھ چیزوں کی طرف اشارہ ہوگا کہ ایک ہے اس کا ہدف کہ انسان ہدف مند زندگی کا حامل ہونا چاہیے انسانوں میں اور حیوانوں میں بنیادی ترین فرق اسی ہدف کا ہے کہ انسان اس طرح سے خلق کیا گیا ہے کہ یہ اعلیٰ اہداف کا حامل ہے جبکہ حیوان کی زندگی میں ایسا دکھائی نہیں دیتا حیوان کھاتا ہے سوتا ہے اور دیگر اپنی زندگی کے جو بنیادی ضروریات ہیں ان کو پورا کرتا ہے تو انسان میں بھی یہ سب کچھ پایا جاتا ہے اب حیوان اور انسان کا فرق کیسے معلوم ہوگا تو جو فرق بیان کیے گئے ہیں ان میں سے ایک بنیادی ترین فرق یہی ہے کہ انسان کی زندگی ہدف مند ہے انسان کہیں پہنچنا چاہتا ہے اس کے اعلیٰ اہداف ہیں اب وہ انسان کہ جن کی زندگیوں میں ہدف نہ ہو بے ہدف زندگی ہو اب ہمیں پہچاننے میں مشکل ہو جائے گی کہ کھاتا ہے یہ شخص تو حیوانات بھی کھاتے ہیں یہ سوتا ہے تو حیوانات بھی سوتے ہیں یہ زندگی کی دوسری ضروریات کو پورا کرتا ہے تو دوسرے حیوانات بھی اسی طرح سے ہیں بس اس شخص کو کہ جس کی زندگی میں کوئی ہدف نہ ہو دیگر حیوانات سے پہچاننا تمیز دینا پرکھنا مشکل ہو جائے گا بس ایک نقطہ یہ کہ انسان کی زندگی میں اہداف ہوتے ہیں اسی طرح سے انسان ایک شخصیت کا حامل ہوتا ہے مثال کے طور پر ایک دیندار اور متدین شخص کی شخصیت کو اگر ہم چند لفظوں میں بیان کرنا چاہیں تو کہا جائے گا کہ یہ شخص مسلمان ہے مؤمن ہے متعہد ہے ایمان رکھتا ہے کچھ اصولوں کا پابند ہے یہ شخص انسان کے ساتھ جب ہم نے مسلمان ہونے کا اضافہ کیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان معاشرے کے اندر دو طرح سے ہیں کچھ مسلمان ایسے ہیں کہ جنہوں نے اسلام اپنے آباء و اجداد سے لیا ہے ان کو ہم کہیں گے وراثتی مسلمان کہ جنہوں نے اسلام ورثے میں لیا ہے ان کو کہا جائے ان سے پوچھا جائے کہ آپ کے مسلمان ہونے کی دلیل کیا ہے تو بڑی دلیل جو یہ لوگ پیش کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ چونکہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس طرح سے پایا ہے ہم نے ان کو اس مسلک پر دیکھا ہے ہم نے ان کو اس روش پر دیکھا ہے لہٰذا ہم نے بھی یہ عقائد اپنائے ہم نے بھی یہ روشیں اپنائی بس یہ ہے وراثتی مسلمان لیکن ایک دوسرا مسلمان ہے کہ جو تحقیق کے راستے سے اپنے اہداف کو پہچانتا ہے اپنی بنیادوں کو پہچانتا ہے اپنے عقائد کو ٹھیک کرتا ہے اس کے مطابق آئیڈیالوجی کا حامل ہے ایسے مسلمان کو ہم کہیں گے محقق مسلمان جس نے تحقیق کا راستہ طے کر کے اسلام کو اپنے فہم و شعور کے ساتھ قبول کیا ہے اب اسلام شناس بننے کا راستہ کیا ہے، محقق مسلمان بننے کا راستہ کیا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایسے مسلمان بنیں کہ جو فقط وراثتی مسلمان نہ ہوں، بلکہ ان کے پاس لاجک ہو، ان کے پاس دلیل ہو کہ ہم کیوں مسلمان ہیں، ہم نے یہ راستہ اپنایا ہے تو کیوں اپنایا ہے۔ ایسا بننے کے لیے، محقق مسلمان بننے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے دو راستے، ایک مستقیم راستہ ہے اور ایک غیر مستقیم راستہ ہے۔ مستقیم راستہ یہ ہے کہ انسان کوشش کرے اور خود اسلام کو، مفاہیم کو، معارف کو گہرائی کے ساتھ جاننے کے لیے اجتہاد کی منزل طے کرے، اجتہاد کا راستہ طے کرے۔ ایسا مسلمان خود اپنی نگاہوں سے، اپنے فہم و شعور کے ذریعے سے خود یہ منزل طے کر کے مجتہد بنے گا اور فقیہ بنے گا، اور دقت کے ساتھ اور گہرائی کے ساتھ اسلام کو پہچانے گا۔ لیکن آیا یہ راستہ سب کے لیے ممکن ہے یا سب یہ راستہ طے کر سکتے ہیں؟ تو جواب واضح ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس کام کے لیے ایک عمر چاہیے، ان مراحل کو طے کرنے کے لیے حوصلہ چاہیے، ان مراحل سے گزرنے کے لیے وقت کی ضرورت ہے۔ ہر شخص یہ مرحلہ طے نہیں کر سکتا۔ تو دوسرا راستہ ہے غیر مستقیم راستہ۔ بس ایک اکثریت مسلمانوں کی، انسانوں کی جو ہے، ان کو غیر مستقیم راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کسی اسلام شناس شخص کے ذریعے سے اسلام کی شناخت حاصل کی جائے، جو حقیقی معنوں میں خود ان مراحل کو طے کر چکا ہے اور تفقہ فی الدین کی منزل پر فائز ہے، گہرائی سے دین کو سمجھتا ہے، ہم اس کے ذریعے سے اسلام کا فہم حاصل کریں۔ اب ہمارے سامنے اسی انسان متخصص کو، اس اسپیشلسٹ کو، اس فقیہ کو پہچاننے کے لیے جو راستے ہیں، جو مراحل ہیں، جب ہم وہ طے کرنے لگتے ہیں تو ہمارے سامنے چار طرح کے لوگ آتے ہیں جو ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ ایک گروہ ان لوگوں کا ہے کہ جن کا دعویٰ ہے کہ ہم اسلام شناس ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اسلام کو صحیح معنوں میں نہیں جانتے۔ اور دوسری جو ان میں کمی ہے وہ یہ ہے کہ یہ متعہد بھی نہیں ہیں، اہل ایمان بھی نہیں ہیں، ان کے اوپر ایمان کی حکمرانی بھی نہیں ہے، یعنی علم بھی نہیں رکھتے، تخصص بھی نہیں رکھتے، اور دوسری طرف سے ایمان بھی نہیں رکھتے۔ بے بندوبار قسم کے لوگ ہیں۔ خود کو سمجھتے ہیں کہ ہم جاننے والے ہیں۔ یہیں پر ایک نقطہ عرض کر دوں کہ نہ جاننے والے شخص کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ جو شخص نہیں جانتا یعنی جاہل، اس کی دو قسمیں ہیں، ایک جاہل جس کو کہتے ہیں جاہل مرکب، اور ایک جاہل ہے جو جاہل بسیط ہے۔ جاہل بسیط وہ شخص ہوتا ہے کہ جو نہیں جانتا لیکن اس کو پتہ ہے کہ میں نہیں جانتا، اپنی لا علمی اور اپنی جہالت کا علم ہے اس شخص کو، بس اس کی ایک جہالت ہے۔ لیکن جو جاہل مرکب ہے اس کی دو جہالتیں ہیں، ایک تو وہ مفاہیم کو نہیں جانتا، مطلوبہ چیزوں کو نہیں جانتا، اور دوسری ایک اور جہالت بھی ہے کہ وہ اس کو بھی نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا، اور اپنے آپ کو جاننے والا سمجھ لیتا ہے، خود کو عالم سمجھ بیٹھتا ہے۔ بس یہ پہلا گروہ ہے کہ جو متخصص بھی نہیں ہے اور متعہد بھی نہیں ہے، قابل اعتماد بھی نہیں ہے۔ بس ایسے کسی شخص سے ہمیں اسلام کی شناخت حاصل نہیں کرنی، بہت واضح۔ دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے کہ جو متخصص تو ہیں، جانتے تو ہیں، فہم تو رکھتے ہیں، لیکن ایمان نہیں رکھتے، بے ایمان ہیں، جن کی لگام، جن کی باگ ڈور ایمان کے ہاتھوں میں نہیں ہے، بے بندوبار ہیں۔ ایسا شخص بھی قابل اعتماد نہیں ہوا کرتا۔ ایک فارسی کا شعر ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایسا شخص اس چور کی مانند ہے کہ جس کے ہاتھ میں چراغ ہو، علم یعنی چراغ، اس کے ہاتھ میں علم چراغ کی مانند ہے، اور یہ چراغ کو ہاتھوں میں لے کر آتا ہے اور راتوں کو لوگوں کے ہاں چوری کرتا ہے اور چن کر چیزیں لے کر جاتا ہے، مطلوبہ چیزیں۔ جس کے ہاتھ میں چراغ نہ ہو وہ ہر چیز لے کر جاتا ہے، اور بعد میں اس کو پتہ چلتا ہے کہ جو چیزیں کام کی نہیں تھیں وہ بھی لے آیا، لیکن وہ شخص جو چراغ لے کر آتا ہے वो मतलूबा चीज़ों को लेकर जाता है। तो ऐसा शख्स जो है, इल्म उसके हाथ में चराग है। फारसी में कहा जाता है कि चौदुज़दी बहुत चिराग आयद गुजीदे थर बरत खौला। तो हमें ऐसे शख्स से भी, कि जो मुतखसिस तो है, इल्म तो है उसके पास, लेकिन मुतअहिद नहीं है, काबिल एतमाद नहीं है, ईमान नहीं रखता, तो इससे भी हमें इस्लाम की शनाख्त हासिल नहीं करनी है। एक तीसरा ग्रोह हमें दिखाई देगा जब हम तलाश के लिए निकलेंगे। वो ग्रोह ऐसा है कि जो मुतअहिद तो है, बा ईमान तो है, लेकिन दीन को नहीं जानता, मुतखसिस नहीं है। ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में अच्छे लोग हैं, पाकीज़ा लोग हैं, नेक लोग हैं, लेकिन हमें दीन की शनाख्त इन लोगों से हासिल नहीं करनी है। हमारे मुआशरे में बहुत से ऐसे पाकीज़ा लोग पाए जाते हैं कि जो दीन की शनाख्त सही मानों में नहीं रखते, तो दूसरों को वो दीन को पहचानवा भी नहीं सकेंगे। आखिरी ग्रोह जो हमारे सामने है, जो मतलूबा ग्रोह है, वो है कि मुतखसिस भी हैं, दीन को गहराई से भी जानते हैं, फकीह भी हैं और बाईमान भी हैं, काबिले एतमाद भी हैं। इनकी बागडोर ईमान के हाथों में, इनके वजूद के ऊपर ईमान की हुक्मरानी है। ऐसे शख्स से हमें दीन को हासिल करना है। अब अगला सवाल हमारे सामने पेश आता है कि ऐसे शख्स को पहचाने कैसे। इसके लिए फिर हमारे सामने दो रास्ते हैं, एक मुस्तकीम रास्ता है और एक गैर मुस्तकीम रास्ता है। मुस्तकीम रास्ता इस तरह से है कि मुख्तलिफ मुतखसिस अफराद के आसार हमारे सामने मौजूद हों और हम एक उम्र सर्फ करें, सबको छान मारें, सबको देखें, सबका मुताला करें और फिर एक नतीजे पर पहुंचें कि हाँ, ये शख्सियत सबसे ज़्यादा बेहतर है, इसी से हमें दीन सीखना है और लेना है। ये काम खुद एक सख्त काम है, हर एक के बस की ये बात नहीं है और फुर्सत इतनी नहीं है अफराद के पास के सब लोग इसी मरहले को और इस अंदाज़ को तय करें। तो दूसरा रास्ता है गैर मुस्तकीम रास्ता। गैर मुस्तकीम रास्ता ये है कि हम काबिले एतमाद लोगों के कौल पर एतमाद करें, और जो काबिले एतमाद लोग, जिन्होंने ये रास्ता तय किया है, जिन्होंने पहचान लिया है, उनके कौल को कबूल करें। अब वो जिसको बताएं और जिसकी तरफ भेजें, हम उसी की दहलीज पर जाएं, उसी के सामने ज़ानुए तलम्मुज़ तय करें और उससे इस्लाम को सीखें। यहाँ पर आपकी खिदमत में तीन बड़ी शख्सियात का नाम लूँगा कि जिन्होंने शहीद मुर्तज़ा मुताहरी की ताकीद की है, इनके बारे ताकीद की है और इनकी ताईद की है कि इस्लाम अगर लेना है तो शहीद मुर्तज़ा मुताहरी एक बेहतरीन शख्सियत हैं, आप इनसे इस्लाम ले सकते हैं, बल्कि लेना चाहिए इस्लाम। इस्लाम की मारिफत शहीद मुर्तज़ा मुताहरी के आसार से हासिल करनी चाहिए। पहली शख्सियत इमाम राहिल, इमाम खुमैनी रिजवानुल्लाह ताला अलैह। इमाम खुमैनी रिजवानुल्लाह ताला अलैह के अगर जुमलात बयान किए जाएं जो शहीद मुताहरी के बारे उन्होंने बयान फरमाया, तो इंसान ताज्जुब करता है, अपना फर्जंद करार देते हैं। शहीद की शहादत के बाद दस्तूर देते हैं कि शहीद के आसार को ज़िंदा रखा जाए। शहीद के आसार एक ऐसा रोशन चराग हैं कि जो भटके हुए राहियों को रास्ते की हिदायत करने की सलाहियत रखते हैं। इसी तरह से रहबरे मुअज़्ज़म इमाम सैयद अली खामिनाई, इन्होंने शहीद के आसार पर बहुत ताकीद की है। जब हौज़ा इल्मिया कुम में तशरीफ़ लाए तो फरमाया कि अगर मुझे कहा जाए कि मैं हौज़ा इल्मिया का निसाब मुरतब करूं, तो मैं शहीद मुर्तज़ा मुताहरी की किताबों और इनके आसार को हौज़े के निसाब का लाजमी जुज़ करार दूंगा। तो इससे हमें अहमियत समझ में आती है कि ये शख्सियात जब हमें इनकी दहलीज पर भेज रही हैं, तो इसका मतलब है कि वाकयन यहाँ कोई ऐसे मोती बट रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ है कि जिसकी तरफ हमें भेजा जा रहा है। और तीसरी बड़ी शख्सियत अल्लामा तबातबाई हैं, साहिब तफसीर अल मीज़ान। कौन आगाह नहीं है, इतनी बड़ी तफसीर लिखी कि आलम इस्लाम में इस तरह की तफसीर मुश्किल है ढूंढना। जिस तरह से दीन का दिफा किया, अपनी ज़बान के ज़रिए से, अपने कलम के ज़रिए से, अपने शागिर्दों के ज़रिए से, शागिर्द साजी के ज़रिए से, बेमिसाल शख्सियत हैं, बेनज़ीर शख्सियत हैं आलम इस्लाम की। अल्लामा तबातबाई, अल्लामा अपने शागिर्द शहीद मुर्तज़ा मुताहरी के बारे कहते हैं कि जब ये मेरे दर्स में आ जाते हैं तो मैं एक ऐसी ख़ास कैफियत में आ जाता हूँ कि उसके बाद फिर मुझे इत्मीनान हो जाता है कि अब मेरी बातें जो मेरी ज़बान से निकलेंगी ज़ाया नहीं होंगी। तो इतनी बड़ी ये शख्सियत हैं शहीद मुर्तज़ा मुताहरी। इस ये वजूहात हैं कि जिसकी वजह से हमने शहीद के आसार का इंतखाब किया। अब चंद निकात की सूरत में शहीद के आसार की कुछ खसूसियात की तरफ इशारा करना ज़रूरी समझ रहा हूँ कि शहीद के आसार में क्या खसूसियात पाई जाती हैं। पहली खसूसियत है کہ شہید کے آثار کے اندر شہید جب اسلام کا کوئی نقطہ نظر بیان کرتے ہیں تو استدلال کے ذریعے بیان کرتے ہیں، ان کے تمام آثار مستدل ہیں، استدلال اور دلیل کی بنیاد پر مطالب کو بیان کرتے ہیں۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ شہید خود بھی اپنی فکر کے بارے مطمئن تھے، اور ہمیں بھی اطمینان حاصل ہے کہ جو اس زبان سے بات جاری ہو رہی ہے یقیناً ایک زحمت اٹھائی گئی ہے اس کے پیچھے، اور کافی اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ مطالب ایسے ہی ہوں گے انشاءاللہ سے جس طرح سے یہ بیان کر رہے ہیں۔ اس طرح سے ایک اور خصوصیت ہے کہ شہید کے بیان میں سادگی پائی جاتی ہے، جہاں پر متخصص اور اسپیشلسٹ لوگ اور ماہرین شہید کے آثار سے استفادہ کرتے ہیں وہاں پر اتنی سادگی ہے کہ بچے بھی شہید کے آثار سے استفادہ کر سکتے ہیں، البتہ اپنی سطح کے مطابق جو کتابیں ہوں۔ ایک اور بہت اہم خصوصیت وہ ہے تنوع، یعنی شہید نے اپنے بیانات میں، اپنے خطابات میں، اپنی کتابوں کے اندر بیسیوں موضوعات کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے اور ان کے بارے بات کی ہے کہ جو عالم اسلام کے زندہ موضوعات تھے۔ تو جب ہم شہید کے آثار کا مطالعہ کرتے ہیں اور ساری کتابوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ موضوعات بیان کیے گئے ہیں کہ جب ان آثار کو کوئی پڑھ لے گا تو اس کے سامنے اسلام کا ایک بڑا وسیع تصور مجسم صورت میں بن جائے گا۔ اسی طرح سے شہید کے آثار کے اندر تعبد اور تعقل دونوں جمع ہیں، جہاں عقل سے استدلال کرتے ہیں اور عقل سے استفادہ کرتے ہیں وہیں پر قرآن اور آیات اور روایات سے بھی استفادہ کرتے ہیں، جہاں قرآن اور آیات اور روایات بیان کرتے ہیں وہیں پر عقل کے ذریعے سے بھی استدلال۔ تو یہ ایک حسین امتزاج ہے تعبد اور تعقل کا۔ اسی طرح سے شہید کے آثار میں، شہید کے لہجے میں، شہید کے بیان میں شفافیت ہے اور صراحت پائی جاتی ہے، باتوں کو کھول کر بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور خصوصیت جو شہید کے آثار میں تنوع پایا جاتا ہے، اسی سے ایک اور خصوصیت سمجھ میں آتی ہے اور لوگوں نے اس پر کام بھی کیا ہے، ماہرین نے، کہ شہید کے آثار آسان سے مشکل کی طرف جاتے ہیں اگر شہید کے آثار کو ترتیب دے لیا جائے۔ اور ہمارے اس سلسلے میں بھی اسی چیز کی طرف توجہ ہے کہ ہم آسان سے مشکل کی طرف سفر کریں، تو شہید کے آثار قدم بقدم انسان کو آگے لے کر بڑھتے ہیں، اگلی منزلوں میں لے کر جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی خصوصیت ہے۔ اور آخری خصوصیت جس کی طرف یہاں پر اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں وہ ہے کہ شہید کے آثار کو من حیث المجموع جب دیکھا جائے تو شہید نے جہاں پر مبانی بیان کیے ہیں وہاں پر اصول بھی بیان کیے ہیں، وہاں پر نظامات بھی بیان کیے ہیں، جہاں کلیات بیان کی ہیں بہت سی جزیات بھی بیان کی ہیں۔ تو شہید کے آثار ایک مکمل مجموعہ ہیں، ایک مکمل پیکیج ہیں جس کو ہم کہتے ہیں نظام فکری، سسٹم آف تھاٹ۔ تو شہید کے آثار کو اگر ہم اس نگاہ سے دیکھیں تو ایک پورا نظام فکری سمجھ میں آتا ہے، اسلام کے بارے ایک پوری نگاہ بنتی ہے اسلام کی، انسان کی، کہ اسلام میں معارف کے مبانی کیا کیا ہیں، جو نظامات اسلام دیتا ہے اس کی بنیادیں کیا کیا ہیں، کن مبانی کے اوپر یہ نظامات استوار ہیں، پھر ان کے اصول کیا ہیں، ان کی فلسفی کیا ہے۔ تو پورے کا پورا سسٹم ہمیں مجموعی طور پر منسجم دکھائی دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے شہید کے در پر دستک دی، شہید کے آثار کے سامنے، شہید کی شخصیت کے سامنے زانو ادب اور زانو تلمذ طے کرنے کی کوشش کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ شہید کے آثار سے